بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات 104 اور 105 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی پاکستان، پورے خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان کا بیان۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ۔ اور اقتدار میں باقی رہنے اور شکست قبول نہ کرنے کی بھرپور کوششوں کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ کے بعض ساتھیوں اور ریپبلکن سینیٹروں نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے نو منتخب صدر کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل پاکستان سمیت پورے علاقے اور ساری دنیا کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے GNN TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی آئندہ جو بائیڈن حکومت کی واپسی پاکستان سمیت سب کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعاون کے فروغ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مشرق وسطی، اسرائیل اور ایران کے سلسلے میں امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ امریکیوں کو اپنی خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران خان نے علاقے سے کشیدگی کے خاتمے اور ایران اور سعودی عرب کے ساتھ صلاح و مشورے کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کا ایک مقصد جنگ یمن کا خاتمہ ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا دنیا کے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 505 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال تشویشناک بتائی گئی ہے۔ سب سے خراب صورتحال صوبے پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد کی بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار لاہور سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 2304 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور 37 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے 714 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 352,296 ہو چکی ہے، جن میں سے 7092 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 321,563 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 44,887 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد جمعے کی شام تک 87,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 49,069 افراد کورونا سے مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 81,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک 188,000 سے زیادہ افراد کورونا کے نتیجے میں انتقال کر چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی شرح 92.97% زیر علاج مریضوں کی شرح 5.55% اور اموات کی شرح 1.47% ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران میں 11,000 سے زیادہ کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور 461 مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 11,737 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 2,967 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بقیہ کو ضروری دوائیں اور اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 461 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 40,582 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں کورونا کے 7,38,322 مریضوں میں سے 5,46,642 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ایران کے 2 جوان سائنسدانوں کے نام دنیا کے بہترین 2% سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پروفیسر جان پی اے کی سربراہی میں قائم اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم نے مختلف شعبوں میں دنیا کے 1,00,000 سائنسدانوں کے مقالات اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد دنیا کے بہترین 2% یا top 2% سائنسدانوں کی جو فہرست جاری کی ہے، اس میں 2 ایرانی سائنسدانوں محمد حاتمی اور علی خورسند زاک کے نام بھی شامل ہیں۔ علی حاتمی ایران کے صوبے خراسان شمالی کی اسفرائن یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میکینیکل انجینئرنگ میں، جبکہ علی خورسند زاک فیکلٹی آف فزکس میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق مذکورہ ایرانی سائنسدانوں کے تحریر کردہ مقالات کو دنیا میں ریفرنس کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ top 2% سائنسدانوں کی یہ فہرست بین الاقوامی تحقیقی رسالے PLOS میں شائع ہوئی ہے۔ اقتدار میں باقی رہنے اور شکست قبول نہ کرنے کی بھرپور کوششوں کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ کے بعض ساتھیوں اور ریپبلکن سینیٹروں نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بعض سینئر ریپبلکن سینیٹروں نے ٹرمپ انتظامیہ سے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے اور منتخب صدر جو بائیڈن کی ٹیم کو ضروری دسترس دینے کی اپیل کی ہے۔ لنڈسے گراہم سمیت ٹرمپ کے اتحادی سمجھے جانے والے کئی ریپبلکن سینیٹروں نے کہا ہے کہ منتخب صدر جو بائیڈن کو خفیہ اور کلاسیفائیڈ رپورٹوں تک دسترس فراہم کی جائے۔ ادھر روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تمام وفاقی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون سے سختی کے ساتھ گریز کریں۔ ادھر امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جس حد تک حمایت کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شکست کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کے موجودہ صدر اور حالیہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج اور اپنے حریف جو بائیڈن کی کامیابی کو اب تک قبول نہیں کیا ہے اور وہ مسلسل انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ ہر چیز پر خدا کی بادشاہی ہے اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی ملکیت اور اس کے مشیت و ارادے کے زیر اثر ہے۔ جیسا کہ سورہ نجم میں بعض جزی افعال کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی، مطلب یہ ہے کہ تمام اسباب خندہ و گریہ کو بھی وہی فراہم فرماتا ہے اور وہی مال و دولت عطا کرتا ہے اور صاحب ثروت بناتا ہے۔ جس زمین پر ہم آپ چلتے ہیں وہ بھی اسی کی ہے، جس گھر میں ہم آپ رہتے ہیں وہ بھی، اور ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں ہے وہ بھی اسی کی ہے، اور آپ کو اس کے علی الاطلاق مالک ہونے پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک انسان ان حقائق پر یقین نہ کرے، غیر ممکن ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ انسان کو چاہیے کہ تمام وسائل و اسباب کو کلی اور جزئی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے، اور اس حقیقت پر کامل یقین ہونے سے اسے صحیح مفہوم میں معلوم ہوگا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب غیر اللہ کی قدرت و طاقت کی مطلقاً نفی ہے۔ اس جملے میں لفظ لا نفی جنس کا معنی دیتا ہے، یعنی ہرگز ہرگز کوئی بھی قوت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ سب قوتوں کا منبع و سرچشمہ اور خالق و مالک وہی ہے۔ مراتب وجود میں سے کوئی مرتبہ بھی اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے۔ انسان کا زبان کے ذریعے گفتگو کرنا اور اس سے لفظ ادا کرنا بھی صرف اسی کی مشیت سے ممکن ہے۔ قرآن کریم کا تقریباً ایک تہائی حصہ توحید کے بارے میں ہے، اور سورہ توحید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور معتبر روایتوں کے مطابق اس کی تلاوت کا ثواب ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ایک تہائی کا جمال چاہیے تو سورہ توحید ہے، جس کی تفصیل ایک تہائی قرآن کی حامل ہے۔ یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ صرف اس کے لیے ہے جو اہل توحید ہو۔ سورہ توحید کو ایک بار پڑھ کر ثلث قرآن اور اسے تین مرتبہ تلاوت کر کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کا مالک بن جایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور لوگ جب کسی معاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں، اے پروردگار، رزق کے لیے حرکت و کوشش ہم کرتے ہیں، اس میں تو برکت عطا فرما۔ یہ الفاظ توحیدی ہیں، ان کی تکرار و تعمیل سے انسان موحد بن سکتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جب تم کوفہ واپس پہنچو تو ایک دکان کرائے پر لو اور اس میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس سے کیا مطلب؟ جو کچھ تجھ سے کہا گیا ہے اس کی تعمیل کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور ایک دکان میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کوئی جنس لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، اسے خریدو گے؟ اس نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صاحب جنس نے کہا، پیسے بیچنے کے بعد دے دینا اور اپنا حق عمل بھی وصول کر لینا۔ ایک دوسرا شخص کوئی اور جنس لے کر آ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ دوسری طرف سے خریدار بھی آ گئے اور تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس کافی سرمایہ ہو گیا اور اس کے حالات سنور گئے۔ لہذا انسان کو خدا پر توکل و اعتماد رکھنا چاہیے اور اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے تاکہ خدا رزق کا انتظام کر دے۔ معاشرے میں بعض ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے کہیں سے سن لیا کہ اللہ پر توکل ضروری ہے اور مغالطے میں مبتلا ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے کہ خدا دے گا، لیکن توکل کے یہ معنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، نہ کہ فیکٹری یا اداروں اور دیگر افراد کو رازق سمجھ کر۔ ایک سچا مسلمان جو کام کرتا ہے محض اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ فرمان نبوی کے مطابق بیکار نوجوان خدا کا دشمن ہے، اس لیے وہ قصب معاش کے لیے کام تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری اسباب اختیار کرتا ہے۔ توکل کی علامتوں میں سے ایک علامت عدم حرص ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ملنے سے اس کی کیفیت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان خود کو اہل توکل سمجھتا اور اپنا تمام تر بھروسہ ذات الہی پر کرتا ہے، لیکن عملی طور پر جب وہ کسی کی پیروی کر کے حصول مقصود میں ناکام ہو جاتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامت اس حقیقت کی ہے کہ اس کا تکیہ سب پر تھا، نہ کہ اللہ پر۔ اگر توکل محض خداوند عالم پر ہو تو سب کی ناکامی کو مشیت ازدی سمجھ کر زبان شکایت دراز نہ کرے، کیونکہ عین ممکن ہے اس میں مصلحت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے سبب سے اس کے مقصد کا حصول مقدر فرمایا ہو۔ دوسری طرف اسے اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہوئی، لیکن اسے اس نے صرف سبب کا مرہون منت سمجھا اور شکر خدا سے قطع نظر کر کے سبھی کی مد و ثنا کی، تو یہ علامت اس حقیقت کی ہے کہ سارا تکیہ و بھروسہ سب پر تھا، نہ کہ مسبب الاسباب پر۔ اگر کسی کو کسی سبب سے کوئی فائدہ حاصل ہو لیکن وہ مشیت ازدی کا شکر گزار ہونے کے بجائے سب کا احسان مند ہو اور صرف اسی کی تعریف میں ردب اللسان ہو تو وہ مشکر ہے، اور اگر سب سے مایوس ہو کر اس کی مذمت کرنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنا مشکل کشا اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کو سمجھا ہوا تھا، اور جب اس سے مایوس ہوا تو اس کی مذمت کرنے لگا۔ یہ خطلت انسانوں میں عموماً پائی جاتی ہے، لیکن جس کی امید صرف اللہ سے ہو اور وہ حصول مقصد کے لیے کسی سبب کا سہارا لے کر اس میں ناکام ہو تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، اور اگر اس میں کامیاب ہو تو بھی اللہ ہی تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اسباب کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے جدا سمجھ کر انہیں مورد مدح و ذم نہیں سمجھتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے علی جعفر صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے۔ سارے پروگرام اپنی بہترین کیفیت کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب میں پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ریڈیو بھی ہے لیکن انٹرنیٹ پر آواز بہت صاف و شفاف ہوتی ہے۔ پروگرام صبح امید، آس پاس گھر اور گھرانہ، دریچے، افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، ریڈیو تہران کے وہ پروگرام ہیں جن کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ ایک بار پھر پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن زمین سے متعلق رونما ہونے والے حوادث و واقعات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس پروگرام میں قیامت اور اس دن رونما ہونے والے واقعات و حوادث پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آج بھی جاری رکھیں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن آیات کی روح سے اس دنیا کا خاتمہ سخت اور تباہ کن حالات کے ہمراہ ہوگا۔ قیامت آنے کے وقت سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو جائیں گے اور دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گزشتہ پروگراموں میں ان تبدیلیوں کی جانب بھی اشارہ کیا گیا کہ جو قیامت کے واقع ہونے سے قبل آسمان، سورج، چاند اور ستاروں میں رونما ہوں گی۔ اس پروگرام میں ہم قیامت آنے کے وقت زمین سے متعلق حوادث کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بلا شبہ قیامت کے دن رونما ہونے والی تبدیلیوں میں اس زمین پر انتہائی سخت تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی۔
اس وقت بھی زمین گہوارے کی مانند سکون سے حرکت میں ہے، اور در حقیقت انسان کے لیے خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک یہی زمین کا پرسکون حالت میں تیزی کے ساتھ حرکت کرنا ہے۔ خداوند عالم سورہ ملک کی آیت 15 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستے میں چلو پھرو۔ جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ زمین کو انسان کے لیے رام اور پرسکون بنایا ہے۔ زمین کا رام ہونا اس کے بارے میں جامع اور گویا تعبیر ہے، کیونکہ یہ مرکب جس پر ہم سوار ہیں مختلف اور تیزی سے پائے جانے والی حرکتوں کے باوجود ایسا پرسکون اور آرام اور متی ہے کہ جیسے ساکن اور ٹھہرا ہوا ہو۔ زمین کی حرکات و سکنات خود اپنے گرد اور سورج کے گرد اسی طرح کہکشانوں کے قلب میں منظومہ شمسی کے مجموعے کے ہمراہ اس کی حرکت باوجودے کی تیز ہے، لیکن ایسی نرم و ملائم ہے کہ کوئی اسے محسوس نہیں کر پاتا۔
دوسری طرف زمین کی پرت نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے اور نہ ہی سخت ہے کہ جو زندگی کے قابل نہ ہو، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ آرام اور پرسکون نہ ہو، بلکہ انسانی زندگی کے لیے مکمل طور پر رام اور مسخر ہے۔ مثال کے طور پر، اگر زمین کی سطح کا بیشتر حصہ دلدل ہوتا یا بہت نرم ریت ہوتی کہ انسان اس میں دھنس جاتا، یا بہت سخت پتھروں سے بنائی جاتی کہ اس پر راستہ چلنا مشکل ہوتا، تو اس وقت زمین کے پرسکون نہ ہونے کا معنی روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب، زمین سے سورج تک کا فاصلہ نہ ہی اتنا کم ہے کہ تمام مخلوقات گرمی کی حدت سے جل جائیں، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہے کہ سب ٹھنڈک کی شدت سے خشک ہو جائیں۔ زمین کی کشش نہ ہی اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نہ ہی اتنی کم ہے کہ انسان ایک حرکت کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اکھڑ جائے اور ہوا میں اچھل جائے۔ غرض یہ کہ زمین ہر لحاظ سے انسان کے لیے رام اور مسخر ہے۔
جی ہاں، انسان انتہائی آرام و سکون کے ساتھ زمین پر چلتا پھرتا ہے، اور وہ پہاڑ اور دشت و صحرا اور دریاؤں میں اپنی سرگرمیاں انجام دیتا ہے، اور اسی طرح کھیتی باڑی، مویشی پالن اور صنعتی اشیاء کی پیداوار کرتا ہے، وہ زمین پر چھوٹی بڑی عمارتیں تعمیر کرتا اور زمین کے ذخائر سے بہرہ مند ہوتا ہے، لیکن یہی زمین کہ جو قرآن کی تعبیر کے مطابق انسان کے لیے ایک رام کے ہوئے مرکب کی مانند ہے، قیامت میں ایک سرکش حیوان کی طرح رام اور مسخر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن زمین میں اس طرح سے لرزہ طاری ہوگا کہ وہ نہ صرف رہنے کے قابل نہیں رہے گی بلکہ زمین پر جو کچھ بھی انسان نے بنایا اور تیار کیا ہے وہ الٹ پلٹ اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قرآن اس سلسلے میں فرما رہا ہے، یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس آیت میں دنیا کے خاتمے کے وقت زلزلوں اور رونما ہونے والے دیگر حوادث اور لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس وقت زمین کو بہت سخت جھٹکا لگے گا اور اسے پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں سورہ زلزال کی آیات 1-4 تک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ ان آیات شریفہ میں قیامت کے بعض ہولناک واقعات اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، اس وقت زمین کو شدید لرزہ طاری ہوگا اور وہ اس طرح سے الٹ پلٹ جائے گی کہ اپنے بھاری بوجھ کو نکال باہر پھینک دے گی۔ اس روز انسان ایسے انتہائی ہولناک مناظر دیکھ کر کہ جن کو کبھی اس کی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، سخت وحشت زدہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے اور زمین لرز رہی ہے۔
قرآن آیات کی روح سے زمین ان ساری اچھائیوں اور برائیوں کو اور جو بھی اچھے اور برے اعمال اس زمین پر انجام دیے گئے ہیں ان سب کو برملا کر دے گی۔ قیامت میں جب دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو یہی زمین ہوگی جو ہمارے گھروں اور ہمارے اعمال کی گواہ اور نگراں ہوگی۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اپنی زمین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ زمین پر جو بھی اچھا یا برا عمل انجام پائے گا یہ زمین اس کی خبر دے گی۔
قیامت میں زمین شگافتہ ہو جائے گی، جیسا کہ دنیا میں نباتات اور پودے زمین سے سر نکالتے ہیں، قیامت میں انسان زمین کے اندر سے سر نکالیں گے اور وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قیامت کے وقت دنیا میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، زمین صاف اور برابر ہو جائے گی اور پے در پے زلزلے اس کو پٹک رہے ہوں گے۔ سورہ کاف کی آیت 47 میں اس بارے میں ذکر ہوا ہے، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ بکھر جائیں گے، لیکن قبل اس کے ہم قیامت کے وقت پہاڑوں کی حالت کے بارے میں گفتگو کریں۔ مناسب ہوگا کہ پہاڑوں کے بارے میں قرآن کے نقطۂ نگاہ کے سلسلے میں کچھ نکات بیان کرتے چلیں۔ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت 10 میں ذکر ہوا ہے، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ تم کو لے کر جگہ سے ہٹنے نہ پائے، اور ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا ہے۔ البتہ قرآن کی دیگر آیات میں بھی پہاڑوں کے تعلق سے اسی جیسے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں جن موارد کا ذکر ہوا ہے ان میں سے زمین کے پرسکون ہونے میں پہاڑوں کے وجود کی تاثیر ہے۔ پہاڑوں کو زمین کی پرت کو مستحکم اور ملائے رکھنے میں اہم کردار کے سبب زمین کی کیلوں اور میخوں سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی پہاڑ زمین کی سطح پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں اور اسی زمین کو توازن میں رکھے ہوئے ہیں۔
یہ وہ مطالب ہیں کہ جن سے قرآن کے نزول کے وقت کسی کو آگاہی نہیں تھی، لیکن آج علمیوں سائنسی پیش رفتوں سے واضح ہو گیا کہ زمین کی گہرائیوں سے پہاڑوں کے جو تعلق اور بندھن ہیں وہ بہت مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کے طویل سلسلے بنا دیے اور انہیں اسی تناسب سے جا بجا مقامات پر پیدا کیا، جس سے زمین پر لرزش اور جھول بند ہو گئی۔ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہیں اونچے پہاڑ ہیں، کہیں بلندی کم ہے، کہیں سیدھے لمبے پہاڑ ہیں، ان کا پھیلاؤ کم ہے، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے، کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان ہی نہیں ملتا، اور کہیں طویل ترین سلسلے پائے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ مالک و خالق نے زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔
لیکن قیامت کے دن یہی پہاڑ کے جو سطح زمین کے پرسکون رہنے کا عامل ہیں اور اس کا لنگر ہیں، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 105 سے 107 میں قیامت میں زمین اور پہاڑوں کی صورتحال کے بارے میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے، اور یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا کہ جس میں تم کسی طرح کی کجی و ناہمواری نہ دیکھو گے۔
پہاڑوں کی سرنوشت سے متعلق قرآن کی متعدد آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں کی زمین کی انتہائی گہرائی میں مضبوط جڑے ہیں۔ زمینی پرت کے زمانے میں پہاڑوں کا اہم کردار ہے۔ البتہ قرآنی آیات کے پیش نظر پہاڑوں کی نابودی اور ان کے بکھر جانے کے مختلف مراحل ہیں، اور آیاتوں میں جو مختلف تعبیریں استعمال کی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے منافات بھی نہیں رکھتی، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر اجمالی طور پر چند آیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مرسلات کی آیت 10 میں ارشاد ہو رہا ہے، غبار بنا کر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ بعض آیتوں میں پہاڑوں کے حرکت کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ تکویر کی آیت 3 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت 14 میں پہاڑوں کے بارے میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائے گا۔ سورہ واقعہ کی آیات 5 اور 6 میں بھی پہاڑوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ قارعہ کی آیت 5 میں کہا گیا ہے، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ان آیات میں قیامت کے دن پہاڑوں پر طاری ہونے والی مختلف کیفیتوں اور حالتوں اور ان کی مکمل نابودی کا ذکر کیا گیا ہے۔
امکان ہے کہ زمین اور دیگر سیاروں کی کشش میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوں، یا ممکن ہے کہ خوفناک ایٹمی دھماکوں یا دیگر عوامل کے سبب زمین اور پہاڑوں پر یہ حالت طاری ہو جائے۔ بہر صورت ان عظیم تبدیلیوں کے رونما ہونے میں مؤثر عوامل آج کے انسانوں پر واضح نہیں ہیں۔ نتیجہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری دنیا میں عظیم انقلاب آئے گا، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں صراحت کے ساتھ عالم ہستی میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا نئے نظام اور نئے آسمان و زمین کے ساتھ وجود میں آئے گی، اور انسان دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ایک نئے عالم میں قدم رکھے گا، جہاں کہ ہر چیز اس کی وسعت، نعمتوں اور سزاؤں کے لحاظ سے اس دنیا سے یکسر مختلف ہوگی۔ اس دن ہر شخص اپنے نام اعمال کے ساتھ خدا واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوگا۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 24 آبان، 28 ربیع الاول اور 14 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ربیع الاول سن 1160 ہجری قمری کو معروف عالم دین سید علی طباطبائی عراق کے شہر کاظمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ابو المعالی سے حاصل کی اور علمی مدارج طے کرنے کے بعد درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ان کی مشہور کتاب ریاض المسائل ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہوئے۔ چودہ نومبر سن 1533 عیسوی کو ہسپانوی سیاحوں نے سرزمین ایکواڈور پر قدم رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسے اپنی ایک کالونی میں تبدیل کر دیا۔ ایکواڈور پر ہسپانیہ کا 3 صدیوں تک قبضہ رہا۔ سن 1822 میں سائمن بولیور کی قیادت میں ایکواڈور میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور یوں ایکواڈور اسپین کے تسلط سے رہائی پانے کے بعد کولمبیا کی فیڈریشن میں شامل ہو گیا۔ تاہم 1830 میں کولمبیا کی فیڈریشن تحلیل ہو گئی اور ایکواڈور سمیت اس فیڈریشن کے سبھی رکن ملکوں نے علیحدہ جمہوری نظام قائم کر لیا۔ جمہوریہ ایکواڈور بحر الکاہل کے ساحل پر 2 ملکوں کولمبیا اور پیرو کے پڑوس میں واقع ہے۔ چودہ نومبر سن 1889 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے ایک بڑے اور معروف لیڈر جواہر لال نہرو ہندوستان کے شمال میں واقع شہر الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، تاہم اپنے وطن کی برطانوی سامراج سے رہائی کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے انہوں نے کبھی بھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ وہ سن 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور تقریباً 17 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جواہر لال نہرو سن 1964 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کی قید کے دوران کئی کتابیں تحریر کیں، جن میں میری زندگی یا مائی لائف اور ہندوستان کی دریافت یا ڈسکوری آف انڈیا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ چوبیس آبان سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی، مفسر قرآن، عالم اور فقیہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری شمسی میں ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ طباطبائی نے اعلیٰ دینی مدارس اور مراکز کو حیات نو بخشی۔ آپ فلسفے، اسلامی علوم، تفسیر قرآن اور اسلامی عرفان کے مستند اور ممتاز استاد تھے اور آپ نے ان علوم میں نئی راہیں کھولیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو ادب، ریاضیات اور فقہ پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے، جو ایک نیا اسلوب شمار ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے اسلامی معارف اور فلسفے میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، مگر تفسیر المیزان کو اسلامی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ 20 جلدوں پر مشتمل یہ گراں بہا کتاب عالم اسلام میں بے مثال کہی جا سکتی ہے۔ چودہ نومبر کو عالمی یوم ذیابیطس یا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے۔ شہری زندگی میں وسعت، غذائی معیارات میں تبدیلی اور انسان کی مناسب جسمانی فعالیت میں کمی، یہ سب ذیابیطس یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا افراد کی تعداد میں ہر سال عالمی پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2015 میں دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 14 نومبر کو جو انسولین کی دریافت کرنے والے سائنسداں فریڈرک بینٹنگ کا یوم پیدائش ہے۔ سن 1991 میں بین الاقوامی ذیابیطس فاؤنڈیشن IDF اور عالمی ادارے صحت WHO نے پہلی بار عالم یوم ذیابیطس قرار دیا تھا، جس کا مقصد تیزی سے پھیلنے والے اس مرض، اس کی روک تھام اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کہ ہے نام جن کا محبوب دانور، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کہ ہے رہبر، وہ نبیوں میں اول، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن ہمیں اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے، سویا ہمارا مقدر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔ انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے، انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے، جو مشکل کشا ہے مشکلوں کے یتیموں کے داتا، یتیموں کے داتا، فقیروں کے مولا، یتیموں کے داتا، فقیروں کے مولا، غریبوں کے حامی، مدینے کے سرور، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
We'll be right back. بسم اللہ الرحمن